اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحده ودنا فی تفرده الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سجدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين وبلغنا الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصفهم وعداوتهم الى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد فقط قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بھیجے محمد وعلى محمد پر. اذن گرامی, استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے چار یا پانچ تقاریر کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کی آج دوسری گفتگو ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے تقاریر میرے خیال میں شاید پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں ہمارے, کہ خصوصی طور پر رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے, رمضان کے استقبال کے لیے, رمضان کے حوالے سے تیاریوں کے لیے. تو جو طریقہ کار ہم نے اس مرتبہ اختیار کیا ہے وہ یہ کہ ایک بڑی حد تک ہم کوشش کریں گے کہ اپنے احکام فقہ سے آگاہی حاصل کریں کہ ہمیں روزے میں کیا کرنا ہے, کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں, کن جگہ پر ہم کن کن چیزوں کے پابند ہیں, اور بہت سارے وہ مسائل جو پیش آتے ہیں اس سلسلے میں دین کا کیا حکم ہے اور اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. کل کی حد تک جو مسائل میں نے بتائے تھے اس کے تعلق کلی طور پر نیت کے مسائل سے تھا, اور سو خلاصہ یہ تھا کہ انسان, آسان ترین بات یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو اس بات کی نیت کر لے کہ میں پورے مہینے کے روزے رکھوں گا. یہ سب سے بہترین طریقہ کار اور سب سے آسان طریقہ کار ہے. نیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر سحری میں کچھ وقت باقی ہے تو بھی کھانے پینے پر پابندی لگ گئی, ایسا نہیں ہے. آپ چاہے نیت پہلے کر لیں, لیکن ابھی اگر سحری کا وقت ختم ہونے میں کچھ وقت باقی ہے تو نیت کے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, اور دوبارہ سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. یہ سارے مسائل وہ تھے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں خلاصتاً جو بھی بیان کیا کل تفصیل میں نے پیش کیے تھے. اب آئیے ایک مسئلہ جس کا میں نے کل وعدہ کیا تھا اس مسئلے سے آج کی گفتگو کا آغاز کریں, اور وہ مسئلہ یہ کہ اگر یہ طے نہ ہو پائے کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس میں ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نگاہ شریعت میں قانون شریعت کے اعتبار سے چاند ثابت کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ چاند کیسے ثابت ہوتا ہے، اور اس پر اگر ہم گفتگو کریں گے تو وہ کافی طولانی ہو جائے گی. اگر مجھے موقع ملا تو کل یا پرسوں کی گفتگو میں اس مسئلے پر بھی کچھ میں وضاحتیں پیش کروں گا، لیکن آج ایک سادہ اور سمپل سا مسئلہ میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب شعبان کے 29 دن مکمل ہوئے اور وہ رات آئی کہ یا وہ شعبان کی 30ویں رات بننے والی یا وہ رمضان کی پہلی رات بننے والی ہے، جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، اس رات میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے بعد کسی بھی مومن کی جو کیفیت ہے وہ تین میں سے ایک ہو سکتی ہے، چوتھی کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے. جو تین کیفیات ممکن ہیں، اور یقیناً ہر انسان ان تین میں سے کسی ایک کیفیت میں ہی ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان تین کے علاوہ کسی تیسری کیفیت میں بھی ہو. اور تینوں کیفیات کا حکم اسلام بیان کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم اس اے کیٹیگری میں ہو تو تمہارے لیے یہ حکم ہے، اگر تم بی کیٹیگری میں ہو تمہارے لیے یہ حکم ہے، اگر تم سی کیٹیگری میں ہو تمہارے لیے یہ حکم ہے. کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین میرے مسئلے کو حل نہیں کر رہا، کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین مجھے الجھا رہا ہے، کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین میرا ہاتھ نہیں پکڑ رہا. نہیں، دین کہے گا تم کہاں پر ہو، تم بتاؤ، یہاں پر ہو ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں، یہاں پر ہو ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں، یہاں پر ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں. وہ تین کیفیتیں کیا ہیں؟ جو سب سے پہلی کیفیت ہے وہ بڑی آسان سی کیفیت ہے کہ انسان کو یقین ہو گیا کہ چاند ہو گیا. فرض کر لیں کہ آپ نے خود چاند دیکھنے کی کوشش کی، گھر کی چھت پر گئے یا مثلا کسی اونچے مقام پر گئے اور آپ نے خود کوشش کی چاند دیکھنے کی، اور خدا کا کرنا کہ چاند اتنا کلیئر تھا کہ آپ کو نظر بھی آ گیا. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو آپ نہیں کہیں گے کہ جیو میں نے سنا ہے کہ چاند ہو گیا ہے، اور اے آر وائی نے کہا ہے کہ چاند ہو گیا ہے، یا دوست نے کہا کہ چاند ہو گیا ہے، ایس ایم ایس آیا کہ چاند ہوا ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ کہیں گے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند، مثال کے طور پر. تو یہ ہے یقین کی کیفیت. یا کسی بھی وجہ سے آپ کو یقین ہو گیا، ضروری نہیں کہ خود دیکھنے سے ہی یقین ہو. فرض کریں واقعی جیو میں آ گیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں چاند ہو گیا، اتنے لوگوں نے گواہی دے دی وغیرہ وغیرہ، اگر یقین ہو گیا کہ چاند ہو گیا، اوکے، شریعت اس معاملے میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی. بہت سمپل ہے، چاند ہو گیا، شریعت کہے گی کل سے روزہ رکھنا شروع کرو بھائی، بات ختم ہو گیا. نمبر دو، یقین ہو گیا کہ چاند نہیں ہوا، آپ نے خود دیکھنے کی کوشش کی، لوگوں سے پوچھا، ادھر ادھر رویت ہلال کمیٹی نے کہا، ٹیلی ویژن نے کہا، دوستوں نے کہا، سب نے کہا کہ بھائی چاند ہوا ہی نہیں، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا، تب بھی مسئلہ آسان ہے. دین کیا کہے گا؟ دین کہے گا کل شعبان ہے، شعبان سمجھو، ابھی رمضان نہیں آیا، چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو نہ رکھو، بہت زیادہ ثواب ہے. میں نے کل بھی عرض کیا کہ امام نے فرمایا کہ اگر انسان تین دن روزے رکھے شعبان کے آخری دنوں میں اور اس کو ماہ رمضان سے متصل کر دے تو پروردگار ابد الدہر تا قیامت، یعنی زندگی بھر روزہ رکھنے والوں میں اس کا حساب کرتا. اس روایت کو سننے کے بعد تو دل کرتا ہے کہ خدا کرے کہ بھی چاند نہ ہو، کیونکہ اب وہ تین دن شروع ہوں گے کل سے. اگر چاند ہو گیا تو ایک دن نکل چکا ہے، دو دن بچے. تو یہ روایت اپنے مقام پر، روزہ رکھو، دین کہے گا شعبان سمجھو، تمہارا کوئی واجب روزہ باقی ہے وہ رکھ لو، کوئی واجب روزہ باقی نہیں مستحب روزہ رکھ لو، ثواب ہے، لیکن تمہیں رمضان سمجھنے کی ضرورت نہیں. یہ دوسری کیفیت. پہلی کیفیت بھی یقین کی ہے ادھر کا 100% چاند ہو گیا، دوسری کیفیت بھی 100% کی ہے کہ چاند نہیں ہوا، تیسری کیفیت درمیان کی ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، شک کی کیفیت. یہ تین ہی کیفیات ممکن ہیں، چوتھی کوئی کیفیت ممکن نہیں. جب آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ چاند ہو گیا، نہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے کہ چاند نہیں ہوا، شک کے عالم میں آپ سے پوچھا جائے، اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، لیکن جو مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے سمجھانے کے لیے، میں وہی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی قسم کا حضرت عباس کی کہ چاند ہو گیا، آپ نے کہا سب یہ قسم نہیں کر سکتے، اگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو مزے سے قسم کھا لیتے، ارے میں قسم کھاتا ہوں، قرآن کی قسم کھاتا ہوں، عباس کی قسم کھاتا ہوں، چاند نظر آ گیا، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہے نا، وہ یقین کی کیفیت. آپ نے کہا قسم کھاؤ، آپ نے کہا نہیں قسم نہیں کھا سکتے کہ چاند نظر آئے. اچھا قسم کھاؤ نظر نہیں آیا، آپ نے کہا صاحب وہ قسم بھی نہیں کھا سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ ہاں یا نہ، نہ ادھر کا ایکسٹریم معلوم ہے نہ ادھر کا ایکسٹریم معلوم ہے، شک کے عالم میں ہوں. شریعت یہاں پر بھی ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتے، شریعت کے لیے کوئی بات نہیں، تم شک کے عالم میں ہو، گھبرانے کی بات نہیں، تم سمجھو کہ شعبان ہے. دیکھیں اب پہلے کیا کہا تھا، جب یقین ہو گیا کہ چاند ہو گیا، کہا رمضان ہے، سمجھو کی بات نہیں تھی. یقین ہو گیا کہ چاند نہیں ہے، کہا شعبان ہے، سمجھو کی بات نہیں تھی. لیکن جب شک ہے تو آپ شریعت نہیں کہے گی کہ رمضان ہے کہ شعبان ہے، اس لیے کہ آپ خود ہی یقین کے عالم میں نہیں. تو شریعت کہے گی ٹھیک ہے تمہیں نہیں معلوم رمضان ہے کہ شعبان ہے، ہم بھی کچھ نہیں کہتے لیکن ہم تمہارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تم سمجھو کہ شعبان ہے. شعبان ہوتا تو کیا کرتے، تمہاری مرضی کی روزہ رکھتے، رکھتے نہ رکھتے، نہ رکھتے، تمہاری مرضی، روزہ رکھو رکھو، نہ رکھو نہ رکھو. اگر تم نے روزہ نہیں رکھا اور کل کو پتا چلا کہ رمضان تھا بھی، تو ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے، صرف اتنا کرنا رمضان کا مہینہ گزر جائے تو ایک قضا کر لینا، کوئی کفارہ تم پر نہیں ہوگا، کوئی گناہ کی معافی تم نے نہیں مانگنی، بہت آسان سا مسئلہ ہو گیا. تم روزہ رکھ لو، شعبان سمجھ کے روزہ رکھو، ابھی رمضان سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. تمہارا کوئی واجب روزہ باقی ہے وہ رکھ لو، مستحب روزہ باقی ہے مستحب روزہ رکھنا چاہتے وہ رکھ لو. اگر کل کو پتا چلا کہ رمضان تھا، ہم اس روزے کو خود بخود رمضان کا روزہ سمجھ لیں گے، تب بھی تمہارا مسئلہ حل. اب دین اس سے زیادہ آسانی اور کیا پیدا کرے گا، غور فرمائے، دین نے بڑا سمپل مسئلہ حل کیا. تم شعبان سمجھو، اپنے آپ کو شعبان میں ہی سمجھو بس. اچھا ڈبل ڈبل نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں اس وقت فقہی مسئلے میں الجھانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ کس نے اجازت دی کس نے نہیں دی کیا، میں سادہ سی بات کر رہا ہوں. دین کہتا ہے تمہیں یقین نہیں رمضان ہو گیا تم شعبان سمجھو، ڈبل ڈبل نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اگر شعبان ہے تو شعبان، رمضان ہے تو رمضان، نہیں کچھ نہیں، تم شعبان سمجھو، روزہ رکھ لو شعبان کا سمجھ کے. اگر رمضان نکلا خود بخود رمضان بن جائے گا، تمہیں کچھ نہیں کرنا. ہاں اتنا ہے کہ اگر دن میں پتا چل گیا تو جب بھی پتا چلے اور یقین ہو جائے کہ رمضان ہو گیا ہے، اب اس نیت کو چینج کرنا پڑے گا کہ ابھی رمضان کا روزہ بن گیا. اگر افطار کے بعد پتا چلا تو وہ تو خدا خود ہی ایڈجسٹ کر لے گا، پھر وہ خود بخود رمضان کا بن جائے گا، پھر آپ کا قضا یا مستحب روزہ نہیں رہے گا. اور اگر فرض کر لیں کہ شعبان سمجھ کے روزہ نہیں رکھا تھا، نہیں رکھا تھا، اور دن میں پتا چل گیا کہ رمضان ہے، یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر دن میں پتا چل گیا تو اگر اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، نیت کر لو وہ تمہارا روزہ صحیح ہو جائے گا. ابھی تو لکھوئی نے اتنا کہا ہے کہ بہرحال احتیاطاً ایک روزہ بعد میں بھی قضا کرنا پڑے گا. باقی علماء نے کہا کہ نہیں، یہ روزہ تمہارا صحیح ہو گیا، بس ختم. اور اگر کچھ کھا بھی چکے تھے تو بس جو کھا لیا پی لیا وہ تمہارا ہو گیا، مزید دن بھر کچھ نہیں کھانا اور ایک روزہ تمہیں بعد میں قضا کرنا ہے، اس لیے کہ تم آلریڈی کھا چکے ہو، تمہارا روزہ تو ہو نہیں سکتا اس دن کا. یہ سارے مسائل، یا اگر دوپہر کی اذان کے بعد پتا چلا تو چاہے کھایا پیا نہیں بھی تھا، اگر روزہ نہیں رکھا تھا تو پھر وہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ باقی دن بھوکے رہو اور تمہیں رمضان کے بعد ایک قضا کرنی ہے. تو اگر شعبان سمجھ کے روزہ نہیں رکھا تھا تو جب بھی پتا چلے، ان شارٹ یہ سمجھ لیں کہ نیت کر لیں، اس دن کو بھوکے پیاسے گزار دیں، باقی مسئلہ پوچھ لیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک قضا کرنی پڑے گی رمضان کے بعد، اگر بہت زیادہ کچھ ہوا تو. خلاصہ یہ ہوا کہ جب تمہیں شک ہے کہ آیا رمضان کا مہینہ شروع ہوا یا نہیں، تو اس شک کی وجہ سے تمہیں یہی سمجھنا ہے کہ ابھی شعبان ہی چل رہا ہے، جب تک کہ رمضان کے آنے کا یقین نہ ہو جائے. یہاں تک مسئلہ آسان. اب اس کے بعد اسی مسئلے کا ایک اگلا پہلو جو انتہائی اہم پہلو ہو، اور وہ یہ کہ یہی مسئلہ اگر پیش آیا رمضان کے اینڈ پر شوال کے چاند کے لیے تو کیا کرنا. اچھا ایک بات جملہ میں اور عرض کر دوں تاکہ بات اپڈیٹ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں مولانا میں احتیاط کرنا چاہتے ہیں، جب شعبان میں رمضان کا ڈاؤٹ فل ہے کہ آیا شعبان کے تیسواں دن ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ، احتیاط کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بہترین احتیاط یہ ہے کہ شعبان سمجھ کے روزہ رکھ لو. جنہوں نے شعبان سمجھ کے روزہ رکھ لیا وہ 100% سیف ہوگا. اگر دن میں کسی پتا چلا نہیں ہے، چینج کر لو، پتا نہیں چلا رات کو پتا چلا، وہ خود بخود جو ہے وہ رمضان بن جائے گا، مسئلہ بالکل حل ہو گیا، آسان ہے. اس لیے کہ یا روزہ مستحب ہے یا روزہ واجب ہے، دونوں صورتوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہی مسئلہ پیش آیا رمضان کے بعد یعنی رمضان کے اینڈ پر، 29 رمضان کا روزہ رکھا، 29 روزہ افطار کیا اور اب پھر چاند رات آئی، اب اگر چاند ہو گیا تو کل عید ہے اور اگر چاند نہیں ہوا تو کل رمضان ہے، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ لوگ اصل میں جو پریشان ہوتے ہیں وہ یہاں پر آگے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب ایک اعتبار سے مسئلہ ہوتا ہے واجب اور حرام کا کہ بھئی اگر رمضان ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے، اگر رمضان نہیں ہے عید ہو گئی تو روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں احتیاط کریں تو کیا کریں؟ جب واجب اور مستحب ہے تو احتیاط دے کے رکھ لو، یا واجب ہو گیا مستحب ہو گیا جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہاں تو یہ واجب اور حرام ہے، واجب تھا اور نہیں رکھا دو بھی گناہگار، حرام تھا اور رکھ لیا دو بھی گناہگار، یہ ہو گیا ان لوگوں کا مسئلہ جو دین کو فرسٹ پرائیورٹی دیتے ہیں، جن کی پہلی ترجیح دین ہے کہ بابا ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ صاحب وہ ہمارے یہاں رسم ہے، عید کے دن صبح سوئیاں بنتی ہیں اور جناب علی نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں اور رشتہ دار آتے ہیں اور چوڑیاں پہننی ہیں اور مہندی لگانی ہے اور یہ کرنا اور وہ کرنا ہے، تو ہم کیا کریں؟ وہ ان کی بھی الگ پریشانی ہے، انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ روزہ واجب ہے کہ حرام ہے، لیکن یہ فکر ہے کہ ہمارے نئے کپڑوں کا کیا ہوگا، انہیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے صبح قبرستان جانے کا کیا ہوگا، چلے عید کی نماز ایک اہم مسئلہ ہے لیکن اس کے علاوہ سویوں کا کیا ہوگا، نئے کپڑوں کا کیا ہوگا، مہندی کا کیا ہوگا، سویوں کا کیا ہوگا، جناب علی چوڑیوں کا کیا ہوگا۔ اچھا تو بہرحال یہ مسئلہ پیش آتا ہے، یہاں پر بھی دین وہی بات کرتا ہے، دین آپ کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہے، باقی جو مسائل ہیں وہ ہمارے پیدا کرتا ہے، دین کے پیدا کرتا نہیں ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ پھر وہی تین بات، تین میں سے تمہاری ایک کیفیت ہوگی۔ کیفیت نمبر ون، تمہیں یقین ہے کہ چاند ہو گیا، وہی والی بات، تم نے خود چاند دیکھ لیا یا یقین ہو گیا کہ کل عید ہے، اس یقین کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگلی صبح آپ کو عید ہی منانی ہے، 100% مسئلہ حل ہو گیا۔ یقین ہو گیا کہ چاند نہیں ہوا، ہر طرف سے گواہی لینے کی کوشش کی، خود دیکھنے کی کوشش کی، ٹیلی ویژن والوں نے بتایا، رویت ہلال کمیٹی نے بتایا، ای میل میسج سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کہیں سے پتہ نہیں چلا چاند ہوا، آخر اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا، دین کا کوئی بات نہیں، کل رمضان ہے، 30 روزہ ایک روزہ اور رکھو، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں خدا نے مزید 24 گھنٹے رمضان میں سانس لینے کا موقع فراہم کیا، واقعی خوش نصیبی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جو رمضان کے اختتام کو ایسا روتے ہیں جیسے بیٹی کو رخصت کرتے وقت روتے ہیں، رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، پتہ نہیں دوبارہ اس مہینے کے مقدس لمحوں میں سانس لینا نصیب ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں دوبارہ یہ دن ملے کہ نہ ملے، پتہ نہیں دوبارہ پروردگار کی مہمان نوازی کا شرف ملے کہ نہ ملے، کیا آسان نہیں ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا، تم خوش نصیب ہو تمہیں ایک دن اور مل گیا، ایک دن اور روزہ رکھو، یہ بھی ہو گیا یقین کہ عید کا چاند نہیں ہوا، تو اگر یقین ہو گیا کہ چاند ہو گیا عید منا لو، یقین ہوا کہ چاند نہیں ہوا رمضان منا لو، شک نہیں پتا ہے چاند ہو گیا کہ نہیں ہوا، جو اکثر اوقات ہوتا ہے، اکثر اوقات ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی کہہ رہا ہے ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہوا، سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر کیا کریں، کسی کے پاس گواہی آ گئی، کسی کے پاس گواہی نہیں آئی، کسی کے پاس گواہی آئی لیکن قابل اطمینان گواہی نہیں آئی، مسائل ہیں، لیکن بہرحال نہیں سمجھ میں آ رہا، کیا کریں؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے، دین کہتا ہے اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا نہ چاند ہونے کا نہ چاند نہ ہونے کا، نہ تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ چاند ہو گیا نہ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ چاند نہیں ہوا، مسئلہ بڑا آسان ہے، سمجھو کہ رمضان باقی ہے، شعبان میں کہا تھا شعبان باقی ہے، رمضان میں دین کہے گا رمضان باقی ہے، آسان، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہم کس کو فون کریں، کس سے پوچھیں، کہاں جائیں، دین کہتا ہے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اذیت میں ڈالو، کون کہتا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو، کون کہتا ہے کہ تم ریسرچ کرو، تم نے اپنے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی، طے نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، موبائل فون آف کر کے، ٹیلی فون اٹھا کے، ٹیلی ویژن آف کر کے سکون سے سو جاؤ اور سمجھو کہ رمضان ہے، صبح سحری کرو، روزہ رکھ لو۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے گا کہ چاند ہو گیا تھا،
یا تو واقعی شان نہیں ہوا تھا تو مسئلہ ہی نہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا تھا ویسے بھی، زیادہ سدا ہی ہوگی پتہ چل جائے گا چاند ہو گیا. جیسے ہی پتا چلا چاند ہو گیا ہے اور آج کا روزہ حرام ہے، بس اسی منٹ نیت کر لو کہ میرا آج کا روزہ نہیں، ختم ہو گیا بات. تم 1% بھی گناہگار نہیں ہو. تم نے اب تک اگر روزہ رکھا تھا تو دین کے کہنے پہ ہی رکھا تھا، اور جو کام دین تمہیں کہے گا اس کے بعد تم گناہگار نہیں. اچھا پتا کب چلا؟ چاہے صبح 8 بجے پتا چلا، چاہے صبح 10 بجے پتا چلا، چاہے دوپہر کے 12 بجے پتا چلا، چاہے شام کے 4 بجے پتا چلا، چاہے مغرب کی اذان سے 2 منٹ پہلے پتا چلا. تم نے نیت کر لینی ہے کہ میرا اب روزہ نہیں ہے. یعنی یہاں تھوڑا سا بات کو سمجھنا ہے ٹیکنیکل طریقے سے. اگر پتا چل گیا دن میں کسی وقت کے رمضان کا چاند، 21 شوال کا چاند نظر آ چکا ہے اور عید ثابت ہو گئی ہے، تو پھر عید مان لینا ہے، پھر جھگڑا نہیں کرنا. مولانا صاحب اتنے گھنٹے بھوکا رکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ مان لو کہ روزہ نہیں ہے، وہ ہماری صبح کی نماز بھی نکل گئی اور ہماری صبح کی سوئیاں بھی نکل گئی، نئے کپڑے بھی نکل گئے. وہ انشاءاللہ اگر خدا کی اطاعت کرو گے تو نئے کپڑے بھی خدا جنت میں پہنائے گا، سوئیاں بھی کھلائے گا، مہندی بھی لگوائے گا، چوڑیاں بھی پہنائے گا. تم تو یہاں کانچ کی چوڑیاں پہننے والے ہو، خدا انشاءاللہ آخرت میں سونے کی چوڑیاں پہنائے گا. پہلے دین کا مسئلہ حل کرو، بعد میں اپنا مسئلہ. مجھے اندازہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے یہ بات، کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے، ہزار انسان کے کام ہوتے عید کے دن، لیکن بہرحال جب بات واجب الحرام کی تو دین کا قاعدہ یہ ہے. دین آپ کو ریسرچ کرنے کا پابند نہیں بناتا، آپ آرام سے روزہ رکھیں. اگر پتہ چل گیا تو آپ کو پھر مان لینا ہے کہ ہاں اگر اتنا یقین ہو گیا کہ چاند نظر آ گیا تو مان لیں، چاہے افطار سے 2 منٹ پہلے. یہ سوچ کر کہ آپ کو پورا روزہ رکھ ہی لیا ہے، آپ 5 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، چلو روزہ ہی پورا کر لیں، نہیں اب حرام ہو گیا. اس کی مثال بڑی سادہ سی مثال ہے، آپ کسی دوست کے ساتھ مثال کے طور پر اب فرض کرتے ہیں یورپ میں چلے گئے کسی ریسٹورینٹ کے اندر، آپ نے اپنے لیے پیپسی منگوائی، اس کے لیے بھی بس جو ہے وہ فرض کرنے کی پیپسی آ گئی، آپ اپنی پیپسی پی رہے ہیں وہ اپنی پیپسی پی رہا ہے. ایک دم سے دوست کا فون آیا، چلا گیا باہر اٹھ کے، آپ نے اپنی پیپسی پی اس کی پینا شروع کر دی، وہ پلٹ کے واپس آیا، کہنے لگا کیا کر رہا ہے؟ میں کہا بھائی تمہاری پیپسی پی رہا ہوں. کہ پیپسی نہیں شراب ہے. اب فرض کریں جناب علی کہ اس نے پیپسی کا ذرا سا بھی گھونٹ نہیں پیا تھا، پورا گلاس اپنا بھی آپ نے پیا، اس کا بھی آپ نے پیا، اس نے جب باقی بتایا تب صرف ایک گھونٹ باقی رہ گیا تھا. اب آپ کیا کریں گے جب اس نے بتا دیا کہ شراب ہے؟ کیا یہ سوچ کر آخری گھونٹ پی سکتے ہیں کہ پورا گلاس تو پی لیا، ایک گھونٹ اور صحیح؟ نہیں، وہ پورا گلاس حلال تھا، آپ پیپسی سمجھ کے پی رہے تھے. اب اگر ایک قطرہ بھی پیئیں گے تو حرام ہوگا. یہ روزے کی مثال ویسی مثال بن جائے گی. مغرب سے 5 منٹ پہلے تک جو روزہ رکھا وہ حلال سمجھ کے رکھا تھا، واجب سمجھ کے رکھا تھا، رکھنا ہی رکھنا تھا. لیکن اب اگر 5 منٹ کے لیے بھی یقین آ گیا، پتا چل گیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، چاند نظر آ گیا، عید ہو گئی، تو پھر وہ مزید 5 منٹ بھی آپ چاہے نہ کھائیں، 5 منٹ کے اندر کھانا پینا واجب نہیں، میں نے کل بھی بیان کیا تھا، لیکن آپ نیت کر لیں کہ نو مور روزہ، اب میرا روزہ نہیں ہے، دیکھ سکتے ختم ہوگی بات. لہذا میں بعض ان لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں، یہ مسئلے کا ایک بڑا ہی سخت پہلو ہے جو شاید کل یا پرسوں آئے، کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض مناجین کے اعتبار سے چاند ثابت ہو جاتا ہے، بعض کے اعتبار سے چاند ثابت نہیں ہوتا. اور اکثر یہ مسئلہ آتا ہے فرض کرنے کی جناب علی خوئی اور سستانی والے گھروں میں، کہ جہاں پر والدین آغا خوئی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں اور بچے جو ہے آغا سستانی مسائل پہ عمل کر رہے ہیں. تو چونکہ آغا خوئی جو ہے، اب ایک تفصیل کا مسئلہ ہے بعد میں آئے گا، لیکن چونکہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ آغا خوئی کہتے ہیں پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا، کوئی بات نہیں، ایران میں نظر آ گیا، سعودی عرب میں نظر آ گیا، کہیں بھی نظر آ گیا، وہ خود بخود پاکستان کے لیے ثابت ہو جائے گا. اور سستانی صاحب کہتے ہیں ثابت نہیں ہوگا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ واقعا والدین کی ذمہ داری ہے کہ روزہ حرام ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے کہ روزہ واجب ہے. تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم کھائیں گے پئیں گے بچوں کے سامنے کیا لگے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں کھا پی رہے ہیں، نہ کھائیں بچوں کے سامنے، آپ پر روزہ رکھنا حرام ہے، کھانا پینا واجب تھوڑی ہو گیا. آپ چاہتے ہیں کہ بچے برا نہ منائیں تو آپ نہ کھائیں ان کے سامنے، آپ چاہتے ہیں کہ بچے برا نہ منائیں تو آپ ان کے سامنے مزید ایک دن نئے کپڑا نہ پہنے. یہ آپ کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی دین کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ عید کے دن کھاتے پیتے کیا ہیں، عید کے دن پہنتے کیا ہیں، دین کو اس بات سے غرض ہے کہ عید کے دن آپ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے. ایک جملہ کہہ کر میں آپ بات کو ٹرن کر رہا ہوں اور آ رہا ہوں اس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے آج ڈسکس کرنا، اور وہ یہ کہ پھر ایک نیا سوال شروع ہوتا ہے اور بہرحال مومنین کا پوچھنے کا حق ہے. کہ مولانا آخری مسائل میں اختلاف کیوں، آخری مولانا صاحبان ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کیوں نہیں کر لیتے ہیں، آخر بیٹھ کر مسئلہ حل کیوں نہیں کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہزار طرح کی بات ہوتی ہے. جواب یہ کہ وہ اسکالرز ہیں، ہر ایک اپنی ریسرچ کا پابند ہے، کوئی کسی کی ریسرچ کا پابند نہیں ہے. یہ بہت سمپل جواب دے رہا ہوں، ورنہ خود اس پر کئی مرتبہ میں ڈیبیٹ کر چکا ہوں، ایک ہی گھنٹے کے لیکچرز باقاعدہ اس پہ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ بات ثابت ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. آج جب ایک ہی مشین پر رپورٹ نکلوانے کے باوجود بھی ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب آپریشن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں آپریشن ہونا چاہیے، تو ہم ان سے بھی جھگڑا نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بابا جس کی بات مانی ہے اس کی بات مان لو، ایک کہہ رہا ہے کہ آپریشن کرو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ مت کرو، تو فرق پڑ جاتا ہے. تو وہاں جہاں پر ایکیوریسی لیول ڈیسیملز کے اندر ہے، وہاں پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو جہاں پر ہاتھوں سے حدیثیں لکھی گئی، سینکڑوں روایتیں جلائی گئیں، سینکڑوں کتابیں جو ہے وہ اس میں خرد برد کیا گیا، تو آج ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب ایک ہی بات کریں گے؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس مسئلے کا اگر بالکل 100% صحیح حل آنے والا ہے، تو یہ وہی حل ہے جو در حقیقت اس حل کو پروردگار نے پردہ غیبت میں رکھا ہوا. دیکھیں میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب اس موقع پر آ کر دل جلنے لگے، تو اس دل کے جلنے کے دو طرح کے ریزلٹ ہوتے ہیں، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو. جو غلط ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مراجعین کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا، دین کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا، صاحبان امامہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، علماء کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ نیگیٹو ریزلٹ ہے، اس کا ایک پازیٹو ریزلٹ ہے. اور وہ ریزلٹ کیا ہے؟ جب انسان دیکھے کہ دو مجتہدین کے نظریات الگ الگ ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، خمینی کچھ کہہ رہے ہیں، سیستانی کچھ کہہ رہے ہیں، خامنائی کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا کس کی مانے کس کی نہ مانے. اوکے تو کم از کم اتنا تو ہے نا کہ ایک ہستی ایسی ہے جس کی ہاں ہاں ہے، جس کی نہ نہ ہے، بجائے ان کو برا بھلا کہنے کے جو پورے خلوص اور پوری دیانتداری کے ساتھ جس نتیجے پر پہنچے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ خدا نہ خواستہ امام خمینی سمجھے دے کچھ کہا کچھ، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آگا کوئی سمجھے دے کچھ کہا کچھ. آگا سیستانی نے مثلا جو ہے نظریہ کچھ تھا لیکن بیان کچھ کیا، آگا خامنائی کی ریسرچ کچھ اور تھی لیکن بتایا کچھ، ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. اتنا ہوتا ہے کہ یہ بزرگان جس نظریے پر پہنچتے ہیں، جس نتیجے پر پہنچتے ہیں، پوری سچائی پوری خلوص کے ساتھ مینوان بیان کر دیتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ کچھ، ان کا نظریہ کچھ. اوکے کیا کیا جائے؟ اس کا صحیح حل کیا ہے؟ صحیح حل یہ کہ زمانے کے امام آ جائے. تو جب ایسا اختلاف پیش آیا اور دل جلنے لگے واقعا کہ اب کیا کریں اس کا، تو پھر ایک کام اتنا ضرور کریں کہ جہاں پر بھی ہوں زمین پہ گھٹنے رکھیں، ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائیں، آنکھوں میں آنسو، پروردگارا اب تو میرے مولا کو بھیج دے. حالانکہ اصولاً انسان کب یاد کرتا ہے مشکل کشا کو؟ جب مشکل میں پڑتا ہے. اس سے بڑی بڑی مشکلیں پیش آ رہی ہیں، شاید زمانے کے امام کو اتنا یاد نہیں کرتے. مومنین کا جرم تشیع میں قتل ہو رہا ہے، ہم زمانے کے امام کو اتنا یاد نہیں کر پاتے. بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، انسان زمانے کے امام کو یاد نہیں کرتا. عید کا مسئلہ ہمیں اتنا اہم بنا لیا کہ لگتا ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا. کوئی قیامت تو نہیں ہو گئی، کوئی شہادت تو نہیں ہو گئی، تو گھر تو نہیں اجڑ گئے، کوئی بچے تو یتیم نہیں ہو گئے، کوئی خواتین تو بیوہ نہیں ہو گئی. لیکن چلیں اسی وجہ سے ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے نا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نئے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے، سویاں کھائیں کہ نہیں کھائیں. چلیں اسی مسئلے کی خاطر کم از کم اتنا کرو، زمانے کے امام کو یاد کر لو. اور آپ یاد رکھیے گا کہ مراجعین کو برا بھلا کہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی مراجعین کی بات نہیں مانی ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر مراجعین ایک زبان ہو کر بات کہہ دیں گے تو مان لیں گے. بھائی کتنے ہی مسائل میں مراجعین ایک زبان ہو کر بات کی، تم نے کتنی مان لی؟ تمام مراجعین ایک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کا منڈنا حرام ہے. وہی جو مراجعین کو برا بلا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب مراجعین ایسے مراجعین ویسے. اچھا ان بیچاروں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ داڑھی کا منڈنا حرام ہے، کم از کم یہی بات مان لیتے. چلو یہ خلافی بات ہے، وہاں برا بلا کہہ دو. ان مراجعین نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ گانے سننا حرام ہے، تم گانے تو سن رہے تھے، تم نے کون سی بات مان لی تھی؟ تمہارا مسئلہ مراجعین کے ہاں اور نہ اور اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ اپنی ذاتی انا کا مسئلہ. جو واقعی مراجعین کا احترام کرنا جانتے ہیں، جو واقعی دین کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں، وہ مراجعین کو برا بھلا بھی نہیں کہتے. اور ان کے لیے بہترین طریقہ پر یہی کہ زمانے کے امام کو یاد کریں کہ پروردگار ہمارے بالا کا ظہور ہو جائے. اور آئیے رمضان کا مہینہ جس کی ہم نے بطور خاص تیاری کرنی، ایک خاص حوالے سے رمضان کے مہینے کا تعلق زمانے کے امام سے، خاص طریقے سے ایک عجیب تعلق ہے زمانے کے امام کا اس ماہ مبارک رمضان سے. یعنی جتنا اس رمضان کے مہینے میں پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنا، اتنا ہی اپنے زمانے کے امام کا قرب بھی حاصل کرنا ہے. بہت سارے حوالوں سے بات ہو سکتی لیکن میں دو حوالوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت. اب ذرا غور کیجیے, مہینہ رمضان کا مہینہ. اچھا ایک بات یہاں پر میں کر دوں, مجھے کرنی بھی تھی وہ بات, موقع بھی آ گیا اور وقت بھی ہمارا تقریباً اختتامی مراحل کے نزدیک آ گیا. وہ ایک میسج بھی چلا جائے جو بڑا کام کا میسج, اور ساتھ ہی زمانے کے امام کے ریلیشن بھی اس مہینے کے حوالے سے آپ کے سامنے آ جائے. وہ بات پہلے کر دوں, زمانے کے امام کا ریلیشن بعد میں. رمضان کے مہینے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ تیاریاں کرو, تو ایک تیاری میں نے کہا نا کل بھی, ایک وہ تیاری ہے کہ مثلا جناب جی پکوڑا مکس لے کر آ جاؤ گھر کے اندر, اور شان کا مسالہ لے کر آ جاؤ, اور چاٹ مسالہ لے کر آ جاؤ, اور کپڑے بنوا لو, یہ سب کر لو, ایک وہ تیاری, وہ بھی رمضان سے پہلے شروع ہو جاتی. لیکن ایک تیاری یہ ہے کہ انسان باقاعدہ طور پر اس مہینے کے لیے پلاننگ کریں. میں آپ تمام ساتھیوں کو فردن سجیسٹ کرتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں, ایک چھوٹا سا کاغذ میں, اور اس کاغذ پر لکھیں 30 باکسز بنا دیں, 1 2 3 4 5 30, اور ہر دن کے لیے پلاننگ کریں کہ میں اس دن اتنی عبادت کروں گا, آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ, زیادہ نہیں, میں زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں. بھائی امتحان میں پاس ہونا ہوتا ہے تو انسان روزانہ کی پڑھائی کے علاوہ گھنٹہ دو گھنٹہ ایکسٹرا پڑھائی کرتا ہے نا. کوئی بہت بڑا سیزن لگا ہوا ہوتا ہے کاروبار کا, آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں درزی کتنا کپڑے سیتے ہیں, 24 گھنٹے کپڑے سی رہے ہیں, دکاندار 24 گھنٹے دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. تو جس کو دنیا کمانی ہے وہ بھی گھنٹوں ایکسٹرا محنت کرتا, تو رمضان کے مہینے میں اگر آخرت کمانی ہے تو ایک گھنٹہ ایکسٹرا محنت کرنے کو تیار ہو جائے. جتنی دعائیں جتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, اس سے ایکسٹرا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پلان میں رکھیں کہ رمضان کا مہینہ میں ڈیڑھ گھنٹہ ایکسٹرا محنت کروں گا. کیا ایکسٹرا محنت کروں گا؟ پلان کریں, مفاد الجنان کھول کے بیٹھے, آج یہ دعا پڑھوں گا, آج یہ دعا پڑھوں گا, آج یہ دعا پڑھوں گا, آج یہ دعا پڑھوں گا. دعا کمل 10 صفوں کی دعا ہے مفاد الجنان کے اندر. اس کے اندر دعا ابو حمزہ استعمالی 25 صفوں کی دعا ہے, یعنی ڈھائی برابر دعا کمل. جو انسان دعا کمل آدھی پڑھنے کے بعد سبھی پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب ختم ہونے والی ہے, اس سے کہا جائے دعا ابو حمزہ پڑھو, اس کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے. کوئی بات نہیں, ایک عالم دین نے بلکہ زان امام خمینی کا یہ کہنا ہے, بہت ہی خوبصورت مشورہ دیا. تمہارے بس میں نہیں ہے ایک ساتھ دعا ابو حمزہ استعمالی پڑھ لینا, چار حصوں میں ڈیوائڈ کرو, 25 صفحے نا, 6-6 صفحے, 6.5 صفحے پلان کرو, 6.5 صفحے پڑھوں گا, نہیں پڑھوں گا زیادہ, چار دن میں مکمل تو ہو جائے گی. یہ سوچ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہوں, نہیں پڑھ سکتا ہوں, پورا رمضان گزر گیا ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی, چار حصوں میں کر کے صحیح, چار دن میں مکمل تو ہو گئی, ہوتا مشکل. پلان کرو, یعنی اگر ایک مووی ہم پوری ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے تو کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ آدھی دیکھتے ہیں, پھر آدھی وہیں سے دیکھتے ہیں آگے جاتے چھوڑی تھی, پاؤ دیکھتے ہیں, چلو اتنا حصہ دیکھ لو بعد میں باقی حصہ دیکھ لیں گے. اگر واقعاً کچھ کام کرنا ہوتا ہے ہم ہر صورت میں کرتے ہیں, تو دعا ہوتا ایک گھنٹے کی عبادت, اتنی نمازیں پڑھوں گا. آپ کو پتہ ہے ایک چیز جو ایک زمانے میں بالخصوص عالم تشیع میں ایسی تھی کہ جیسے اس کے بغیر رمضان کا تصور ہی نہیں, اس کی مثال بالکل ایسی آج کل کھجور, کھجور کے بغیر رمضان کا کانسیپٹ ہے آپ کے پاس؟ کہ صاحب رمضان کا مہینہ ہو گجور نہ ہو, شاید یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں جہاں اور بہت سارے کرائسس چلتے ہیں پورے سال, رمضان کے مہینے میں کھجور کرائسس بھی چلتا. اسی طرح ایک زمانہ تھا جب اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس کانسیپٹ نہیں تھا 1000 رکعت نماز کے بغیر رمضان گزارنے کا, مستحب نماز. آپ کو یقین نہیں آئے گا, باقاعدہ علماء نے اس کا طریقہ بیان کیا روایتوں کو دیکھ کر, کہ رمضان کی پہلی دو دہائیوں میں 20-20 رکعت نماز پڑھو ہر رات کو, 10 رات میں 20 رکعت کے اعتبار سے ہو جائیں گی 200 رکعت, دوسری 10 رات میں 20 رکعت کے اعتبار سے ہو جائیں گی 200 رکعت, یہ ہو گئے 400 رکعت. رمضان کے آخری دہائی کے اندر 30-30 رکعت نماز پڑھو, یہ ہو جائے گی 300 رکعت, 400 اور 300 700 رکعت. 700 رکعت کے بعد 3 راتیں شب قدر کی 100 رکعت نماز پڑھو, یہ ہو جائے گی 300 مزید 1000 رکعت. اور یہ طریقہ رائج تھا, مومنین کا طریقہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں اتنا تو کرنا ہی کرنا, اس کے بغیر رمضان کیسے گزرے گا؟ آج مجھے خود بیان کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بیان کروں گا, لوگ کہیں گے مولانا کہاں سے لا رہے ہیں, کون سا نیا دین لے کر آ رہے ہیں, کون سا نیا رمضان لے کر آ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بھلا دیا اس چیزوں کو, رمضان کے اس انداز کو ہم نے اپنے پاس رہنے ہی نہیں دیا کہ جو رمضان ہمارے پاس خالص رمضان کے طور پر اہل بیت اثر دیکھنا چاہتے تھے. تو خیر پلاننگ کریں, ایک ایک گھنٹہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں 23 گھنٹے میں جو کرنا کروں گا 1 گھنٹہ خاص اللہ کے لیے الگ سے گزاروں گا. یعنی فجر کی نماز کا ٹائم شامل نہیں ہوگا, ظہر کی نماز کا ٹائم شامل نہیں ہوگا, مغربین کی نماز کا ٹائم شامل نہیں ہوگا, جو روزانہ کی دعائیں قرآن ہیں وہ شامل نہیں ہوگا, وہ تو روزانہ کرتے ہیں آپ. رمضان کا 1 گھنٹہ الگ سے پلان کریں, میں یہی عبادت کروں گا. آپ یقین جانے خود آپ کو پتا چلے گا کہ رمضان میں کتنا لطف آیا آپ کو. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں اور وہ یہ کہ جب وفات الجنان کھول کے دیکھیں گے, دن کی دعائیں, رات کی دعائیں, سحری کی دعائیں, افطاری کی دعائیں, تو آپ کہیں گے مولانا صاحب نے 1 گھنٹہ بہت کم بتایا, یہ ساری دعائیں اگر پڑھنی ہے تو کم سے کم 5 گھنٹے چاہیے. تب کہیں جا کر سحری ہوگی, تب کہیں جا کر افطاری ہوگی, تب کہیں جا کر دن گزرے گا, تب کہیں جا کر رات گزرے گی. اتنا کرنے کی ضرورت نہیں. مثال مجھے نہیں پتا کتنی زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے, اور شاید اس طرح کی مثال دینا مناسب بھی ہے کہ نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ لوگ کبھی بوفے میں گئے کھانا کھانے کے لیے؟ بوفے کا کسے کہتے ہیں جہاں آپ جاتے ہیں ریسٹورینٹ کے اندر, وہاں پر 30 ڈشیں آپ کے سامنے رکھی ہوتی ہیں, 25 ڈشیں آپ کے سامنے رکھی ہوتی ہیں. چائنیز فوڈ بھی رکھا ہوا ہے, باربیکیو بھی رکھا ہوا ہے, دیسی کھانا بھی رکھا ہوا ہے, سی فوڈ بھی رکھا ہوا ہے, مچھلی بھی ہے, جھینگا بھی ہے, چاول بھی ہے, بریانی بھی ہے, دال بھی ہے, حلیم بھی ہے, نہاری بھی ہے, کڑھی بھی ہے, سب کچھ رکھا ہوا ہے. آپ گئے کھانا کھانے کے لیے, پیسے دے کر گئے وہاں پر, آپ کو مہمان کے طور پر بلایا گیا ہے, تو کیا آپ 30 کے 30 کھانے کھا لیتے ہیں؟ اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا کھا سکتے ہیں. ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ کھائیں. آپ کو پسند آ رہی ہے باربیکیو, آپ باربیکیو کھائیں. آپ کو پسند آ رہا ہے چائنیز, آپ چائنیز کھائیں. آپ کے دوست کو پسند آ رہا ہے دیسی کھانا, وہ دیسی کھانا کھائیں. اگلے کو پسند آ رہا ہے سینڈوچ اور برگر, وہ کھائیں. جس کو جو پسند آ رہا ہے وہ کھائیں. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند آئے وہ اس کو ہی پسند آئے, ضروری نہیں کہ جو اس کو پسند آئے وہ آپ کو پسند آئے. یہ بات واضح ہو گئی. آئیے رمضان کے اندر جب آپ رمضان کی دعاؤں کو دیکھیں گے, ایک عجیب بات آپ کو نظر آئے گی اگر آپ غور کر سکیں. ایک دعا کے ساتھ لکھا ہے کہ ہمارے 4th امام پڑھا کرتے تھے, ایک دعا کے ساتھ لکھا ہے ہمارے 5th امام پڑھا کرتے تھے, ایک دعا کے ساتھ لکھا ہے ہمارے 6th امام پڑھا کرتے تھے, کسی دعا میں لکھا ہے کہ 8th امام نے دعا پڑھنے کا کہا, کسی میں کہا ہے کہ زمانے کے امام کی طرف سے دعا آئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو 2 4th امام پڑھتے تھے, 5 امام وہ دعا پڑھتے تھے پھر اپنی دعا الگ سے پڑھتے تھے. نہیں, ان کا الگ انداز تھا پڑھنے کا, ان کا الگ انداز تھا پڑھنے کا. این ممکن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 امام 4th امام والی دعا نہیں پڑھتے تھے, 6th امام 5 امام والی دعا نہیں پڑھتے تھے, لیکن بہرحال یہ امام 4th امام کی دعا ہے, 5ویں کی 6ویں کی. یہ ایک طرح سے ہمارے لیے فلیورز ہیں. تمہیں جو سمجھ آتی ہے وہ پڑھو, جس میں تمہیں مزہ آتا ہے وہ پڑھو. چلیں ایک منٹ کے لیے روح کی غذا کو جسم کی غذا سے کرتے ہیں. آپ کو افطاری میں کون سا کھانا پسند ہے؟ ایک کھانا آپ سوچیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اور آپ افطار میں کھانا چاہتے ہیں, پورے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد فرمائش کر کے پکواتے ہیں, الگ سے کہہ کے پکواتے ہیں, وہ آپ اسے اپنے ذہن میں رکھ لیں. اور آپ میرے سوال کا جواب دیں, جو ڈش بھی آپ کے ذہن میں ہے, پہلی افطاری میں آپ کو میں نے وہی ڈش کھلائی, دوسری افطاری میں پھر وہی ڈش کھلائی, تیسری افطاری میں پھر وہی ڈش کھلائی, چوتھی میں پھر وہی ڈش کھلائی, پانچویں میں پھر وہی ڈش کھلائی, کب تک کھا سکیں گے آپ؟ پسندیدہ ترین ڈش ہوگی لیکن آپ اسے اکتا جائیں گے, چھوڑو اس کو نہیں کھانا. اور شاید وہ جو آپ کی آخری چوائس ہے وہ آپ کو اچھی لگنے لگے. آپ نے سنا نا بعضوں کا, لوگ کہتے ہیں تھک جاتے ہیں, بابا 4 دن سے بریانی کھا رہے, تھک گئے بریانی کھا کھا کے. اللہ کا افطار میں دال چاول ہو, جو کبھی بھی فرسٹ چوائس نہیں تھی وہ آج فرسٹ چوائس بن گئی. دعاؤں میں بھی ایسا ہوتا. میں خدا نہ خاصا دعاؤں کو کیٹیگرائز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دعا آپ کو شاید روزانہ پڑھ کے مزہ نہیں آئے گا. ایک دن ایک دعا پڑھیں, دوسرے دن دوسری پڑھیں, تیسرے دن دوسری پڑھیں. ذہن بنا لیں کہ مثلا شبہ جمعہ میں دعا کمیل پڑھوں گا, بدھ کی راتوں میں دعا مکارم الاخلاق پڑھوں گا, فلاں دن جو ہے مثلا دعا توسل پڑھوں گا, اس کے علاوہ جناب علی 15 منٹ جو ہے دعا ابو حمزہ شمالی پڑھوں گا. 1 گھنٹے کی عبادت کا پیکج بنائیں اپنا اور آپ انجوائے کریں گے. سادت کا ترجمہ پڑھیں, صرف ترجمے پر بھی گزارا نہ کریں, سادت ترجمہ پڑھیں, دیکھیں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ رمضان کو پہلے سے پلان کریں, اور اگر یہاں تک کی باتیں سمجھ میں آ گئیں تو پھر ایک بات سمجھانا نہایت آسان ہے. میں نے ابھی کھانوں کی بات کی, میں نے ابھی جو ہے بوفے سسٹم کی بات کی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. ابھی میں نے کہا کہ ایک ڈش روزانہ کھلاؤں, آپ کو پسند آئے گی؟ آپ نے کہا نہیں پسند نہیں آئے گی. لیکن ایک چیز ہے جو آپ روزانہ کھاتے ہیں, کھجور, پہلے روزے میں بھی کھاتے ہیں, دوسرے میں بھی کھاتے ہیں, تیسرے میں بھی کھاتے ہیں, چوتھے میں کھاتے ہیں, کبھی اکتاہٹ ہوئی؟ کہتا یہ کیا شرافت ہے, پہلے میں بھی کھجور, دوسرے میں بھی کھجور, تیسرے میں بھی کھجور, چوتھے میں بھی کھجور, ہر دن کھجور کھلائی جا رہی ہے, آج کھجور نہیں کھلاؤ, گلاب جامن کھلاؤ اس کے بدلے, نہیں کھجور ہی کھانی ہے. بہت سے ہیں جن کو مثال کے طور پر ایک خاص شربت پینا, پہلے میں وہی شربت پئیں گے, دوسرے میں پئیں گے, تیسرے میں پئیں گے. شربت کی مثال شاید اتنا سمجھ میں نہ آئے, چائے کی مثال. کبھی سوچا کہ یہ کیا شرافت ہے, پہلے روزے میں بھی چائے پلا رہے ہو, دوسرے میں بھی چائے پلا رہے ہو, تیسرے میں بھی چائے پلا رہے ہو, روزانہ. کچھ کھانے ہیں جو آپ چینج کرتے ہیں, کچھ چیزیں جو چینج نہیں کرتے ہیں. مزاج اہل بیت کو دیکھیے, آپ کو دونوں طرح کی دعائیں نظر آئیں گی. کچھ دعائیں جو کہا جائے گا روزانہ پڑھنی ہے تم نے, ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. کچھ دعائیں نہیں کہا جائے گا روزانہ پڑھنی ہے, امام یہ پڑھتے تھے, وہ امام وہ پڑھتے تھے, وہ امام وہ پڑھتے تھے. سحر کے وقت چھوٹی سی دعا ملے گی, روزانہ پڑھنی ہے. افطار کے وقت چھوٹی سی دعا ملے گی, اللہم لک صمنا, یا اللہم لک صمت, وعلی رزقک افطرت, وعلیک توکلت. سمپل سا جملہ ہر ایک کو کہنا ہے, ہر دن کہنا ہے, یہ کھجور کی طرح سے. ہر نماز کے بعد پڑھنے کی دعا, یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء آخر تک, یہ کھجور کی طرح سے روزانہ پڑھنے کی دعا ہے, اس کو مس نہیں کرنا. کچھ دعائیں ہیں جو روزانہ پڑھنے کی ہوں گی, کچھ دعائیں جو انداز بدل بدل کر پڑھنے کی ہوں گی, تاکہ بوریت بھی نہ ہو, اس کا لطف بھی باقی رہے, پلاننگ کریں رمضان کے لیے. اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو اب آئیے ایک وہ دعا کہ جو کھجور والے اسٹائل کی دعا ہے, روزانہ پڑھنے کی دعا, صرف ایک رات کی نہیں ہے. وہ کون سی دعا؟ وہ ہے دعائے افتتاح. میں نے کہا تھا نا رمضان کے مہینے کا خاص لنک زمانے کے امام سے, باقی ساری دعائیں ایک انداز کی, لیکن زمانے کے امام کی غیبت کا مرثیہ تمہیں ہر رات پڑھنا ہے. دعا افتتاح در حقیقت امام زمانہ کی غیبت کا مرثیہ ہے, در حقیقت مرثیہ. روزانہ پڑھنا, کہاں ہے میرا مولا, کہاں ہے میرا مولا, کہاں ہے میرا مولا. یعنی ہر رات پروردگار کی بارگاہ میں اس بات کو بک کرواؤ, لکھواؤ کہ خدایا میرا رمضان میرے مولا کے بغیر ادھورا ہے, مولا میرے سحر و افطار میرے مولا کے بغیر ادھورے ہیں, مجھے نہیں مزہ آتا میرے مولا کے بغیر. اب ذرا غور کیجیے, کوئی عزیز ترین ماں ہے, باپ ہے, اولاد ہے, شوہر ہے, بیوی ہے, بھائی بہن, کوئی عین رمضان کے مہینے میں پردیش چلا جائے, ہر سحری کا وقت آئے گا, ہر افطار کا وقت آئے گا, آپ کہیں گے بابا آج میرا بابا نہیں, آج میری ماں نہیں, آج میرا بچہ نہیں, آج میرا شوہر نہیں, آج میری بیوی نہیں. انسان مس کرتا اپنے عزیز. ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہمارے جانے قربان پر مولا, خدا سکھا رہا ہے اپنے مولا کو مس کرو ہر رات. باقاعدہ بیٹھ کے مرثیہ پڑھو. دعا افطار پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ 15 سے 20 منٹ. کیا واقعا امام سے محبت کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود ہمارے پاس اپنے مولا کے لیے ہر رات 20 منٹ بھی نہیں؟ اور یہ دعا تو وہ ہے جو 4-5 مرتبہ ترجمہ پڑھ لیں گے تو چھٹی مرتبہ ترجمہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, عربی پڑھتے جائیں گے خود بخود ترجمہ ذہن میں آتا جائے گا. رمضان کا مہینہ بطور خاص زمانے کے امام سے منسوب. اور بات تو آگے بڑھاؤ, ایک حوالہ دعا افتتاح کا حوالہ, اور دوسرا حوالہ جو انتہائی اہم حوالہ, شبہ قدر, جس کے بارے میں وہ مشہور و معروف سورہ جو ہم پڑھتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اب اگلی آیت کو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, بعض اوقات کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی ہے, بیان کرنے والا کوئی ایسی چیز بیان کرتا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, اسے ایک جملہ استعمال کیا اور آپ کے چہرے پر لا علمی کے اثرات آ گئے. میں ایک ہی مثال دیتا ہوں, اس وقت میرے ذہن وہی مثال ہے, میں کوئی مثال سوچ نہیں سکا. فرض میں جناب علی میں نے کہا لیلۃ الرغائب, رات ہے پورے سال کی راتوں میں سے, لیلۃ الرغائب رغائب والی رات. میں نے کہا بھائی لیلۃ الرغائب میں آپ کو یہ والا کام کرنا ہے, اور اگر آپ کو نہیں معلوم کہ لیلۃ الرغائب کیا ہے تو آپ وہ سب کچھ بھول جائیں گے جو میں کرنے کا کہہ رہا ہوں. آپ سب سے پہلے کہیں گے مولانا یہ تو بتائیے لیلۃ الرغائب ہے کیا, اس لیے کہ ہم نے لفظ ہی پہلی مرتبہ سنا ہے, یہ کیا ہوتا ہے لیلۃ الرغائب. تو اب میں آپ کو بیان کروں گا, آپ کو نہیں معلوم لیلۃ الرغائب کیا ہے, اور یہ تو بڑی بابرکت رات ہے, بڑی اہم رات ہے, یہ ہے وہ ہے. میں جذبات میں آ جاؤں گا نا, پتا چل گیا کہ مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں ہے. لہٰذا آپ کو مجھے شو کرنا ہے کہ ارے آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم. لیکن جب قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جس طرح عین ممکن ہے بعض مومنین نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہو لیلۃ الرغائب, عرب کے انسانوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا لفظ لیلۃ القدر. جیسے کہ قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, عرب کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ پہلے یہ تو سمجھائیں یہ کیا ہے. اب قرآن نے جواب دیا, اب کوئی خطیب, کوئی ذاکر, کوئی ممبر ہی نہیں ہے جو بات کو بڑا چڑھا کے بیان کر رہا ہے, اب خدا ہے جو بیان کر رہا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ تمہیں کیا معلوم در حقیقت اس سوال کا جواب ہے جو ہر سننے والے کے ذہن میں پیدا ہو گیا تھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے بھائی, تو تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شهر, ہزار مہینوں سے بہتر. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, 10 سال میں 120 مہینے, 50 سال میں 600 مہینے, یہ ہے ہزار مہینے, تقریباً 70-80 سال کے لگ بھگ بنتا ہے. آسان الفاظ میں کہا جائے تو خدا کہہ رہا ہے کہ بابا لیلۃ القدر خیر من پوری دنیا, پوری زندگی تمہاری. تم شاید ہزار مہینے عبادت کر کے وہ نہ پا سکو جو اس ایک رات میں پا سکتے ہو. اس رات کا خیال رکھنا, بڑی امپورٹنٹ رات ہے. خیر ان, اچھا برابر نہیں ہے, خیر ان بہتر ہے, تمہاری پوری زندگی ایک طرف نہ فقط ایک طرف اس سے زیادہ ہے, خیر ناٹ ایکول, مساوی نہیں ہے, بہتر ہے. کیا ہوتا ہے اس رات کے اندر معبود؟ ہاں ہوتا یہ ہے, تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, ملائکہ روح امین نازل ہوتے ہیں, ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں. اور اب پتہ چلے گا کہ رمضان کے مہینے کا تعلق زمانے کے امام سے کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے. بچے پڑھتے ہیں نا, ایک سیل ہوتا ہے, اس کی آؤٹر میمبرین ہوتی ہے, درمیان میں آخر میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے, مرکزی ہستہ ہوتا ہے, اندر کا نقطہ ہوتا ہے. یہ پورا رمضان آؤٹر کھول ہے, جو اس کا مرکزی ترین نقطہ ہے وہ ہے شب قدر, اور شب قدر کا جو مرکزی ترین نقطہ ہے وہ ہے اولی الامر. کتنا زیادہ اسٹرانگ تعلق ہے زمانے کے امام سے, مرکزی ترین نقطہ, ہر امر لے کر نازل ہوتے, اولی الامر پر نازل ہوتے, زمانے کے امام پر نازل ہوتے. عجیب بات ہے, کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خاص ہیں خاص وقت کے لیے, جیسے دعائیں کمیل, خاص 15 شعبان میں پڑھنے کی دعا ہے. پھر اجازت ہے کہ ہر شب جمعہ پڑھو, ہر دن جب چاہو پڑھ سکتے ہو, لیکن خاص 15 شعبان کی. قرآن کے اعمال کیا سال کے 365 دنوں میں کرنا حرام ہے؟ نہیں حرام نہیں, جب بھی چاہیں قرآن کے عمل کر لیں, لیکن خاص ہے 3 شب قدر کے لیے. ہم 3 شب قدر میں ہی خاص عمل کرتے ہیں کہ قرآن کھولتے ہیں, کچھ دعا پڑھتے ہیں, سر پہ رکھتے ہیں, کچھ دعا پڑھتے ہیں, باقی سال نہیں کرتے. حالانکہ ایسا نہیں کہ حرام ہو جائے گا, امید پر کہ خدا قبول کرے گا, کر سکتے جب بھی چاہے. بعض علماء ہیں کہ جنہوں نے 365 رات شب قدر کے عمل کیے, صرف یہ کہنے کے لیے کہ ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شب قدر میں شب قدر کے عمل کیے. بس نہیں معلوم کون سی رات ہے, 3 راتوں میں سے کوئی رات ہے, زیادہ چانسز تو یہی ہیں, 99% لیکن فرض کر لیں 1% ڈاؤٹ ہے. تو اگر کسی نے پورے سال کی راتیں عمل کر لی, اب تو طے ہو گیا نا کہ شب قدر میں شب قدر کے عمل کیے, پہلی رمضان سے لے کر آخری ذی الحجہ تک ہر رات عمل کیے, تو ایسے بھی گزرے, کر سکتے, مسئلہ نہیں. اچھا, لیکن شب قدر کے اندر, جس طرح میں دعائے کمیل کی مثال دی, قرآن کے عمل کی مثال دی, ایک دعا جو خاص 23 شب قدر کی دعا ہے, وہ رات جس کے بارے میں سب سے زیادہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہی شب قدر ہے, 23 رات, خاص 23 رات کی دعا ہے. اور اس رات میں کہا گیا کہ اس دعا کو بار بار پڑھو, کثرت کے ساتھ پڑھو. کون سی دعا؟ 23 شب قدر ہے, تقدیر بنانے کی بات ہو رہی ہے, جو کچھ لکھا جانا ہے آج کی رات لکھا جانا ہے, اس رات ہونا چاہیے تھا, تقدیر بنانے کی بات ہوتی ہے, وہ دعا ہوتی جس میں کہا جاتا پروردگار میری تقدیر بنا دے, میری تقدیر بنا دے, میری تقدیر بنا دے. ایک دعا کے بارے میں کہا بار بار پڑھو, نہ وہ دعا جوشن کبیر ہے جس کے بارے میں کہا بار بار پڑھو, نہ وہ دعا قرآن کے اعمال ہے جس کے بارے میں کہا بار بار پڑھو, نہ کوئی اور دعا ہے. کہا دعائے سلامتی امام زمانہ بار بار پڑھو. وہی دعا جو میں عام طور پر گفتگو کے سامنے پڑھتا ہوں, اللہم کل ولی جت ملا سکتا, ایک مرتبہ نہیں بار بار پڑھنے کی تاکید. کتنا زیادہ اسٹرانگ ریلیشن ہے اس رمضان کے مہینے کا زمانے کے امام کے ساتھ. ہر رات زمانے کے امام کو یاد کیا، شب قدر میں خاص طور پر زمانے کے امام کو یاد کیا، چار یا پانچ جمعے کے دن آئے دعائے ندبہ پڑھ کر زمانے کے امام کو یاد کیا، عید کا دن آیا پھر دعائے ندبہ پڑھ کر زمانے کے امام کو یاد کرنا، اور اگر چاند کا مسئلہ ہو ہی گیا، نہیں سمجھ میں آ رہا، پرابلم آ گیا، تو بجائے دین کو برباد کرنے کے، بجائے اہل دین پر انگلی اٹھانے کے، ایک مرتبہ پھر خلوص دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار میرے زمانے کا امام کا ہے، کاش میرا مولا آ جائے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. پھر ایک اناؤنسمنٹ ہوگا کہ چاند ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ساری دنیا کے مسلمان ایک دن عید منائیں گے، ساری دنیا کے ماننے والے ایک عید منائیں گے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ تو مسئلے کا حل ہے. اور آئیے میں آج کی اس گفتگو کو بھی اسی دعا پر ختم کروں، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، کہ تیری بے قرار عظمت و رحمتوں کا واسطہ، زمانے کے امام کا واسطہ. رمضان کی تیاریاں تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن معبود واقعا کتنے رمضان ہم اپنے مولا کے بغیر گزارے. پالنے والے اس رمضان کی برکتوں کو اپنی انتہا تک پہنچانے کے لیے ہم سب کے مولا راخر کے ظہور میں تاجیل فرما. جو عبادتیں دعائیں تلاوتیں ہم کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں، یقیناً ناقص ہے. اپنی رحمت کاملہ کے طفیل اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جیسا رمضان ہم کو گزارنا چاہیے ویسا رمضان گزارنے کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی، پلاننگ کرنے کی، اور اس پلاننگ کے مطابق اس رمضان کے مہینے کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہے، بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، جو مورد نظر ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کل عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کا اولاد صالحہ عنایت فرما. بے روزگار اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، بالخصوص وطن عزیز میں، شیعہ حضر کرار کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان ایمان و اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان سب کو جہنم واصل فرما. پالنے والے وطن عزیز کو ہر طرح کے داخلی اور خارجی شر و اشرار سے، سازشوں سے محفوظ فرما. علماء کرام کا، مراجعین نظام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، ہماری گنہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کے دیدار سے منور فرما. امام کے سچے شیعوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنی آخری حجت امام اسرف الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد.